আওয়াজে বলার সালাওয়াত।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد وعلى آله کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع گفتگو ہے آپ مومنین کرام کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلق فرمایا اسے ہدایت کی اس کی ہدایت کا نہایت احسن انتظام فرمایا کتب آسمانی نازل کی انبیاء نازل کیے ائمہ منسوب کیے تاکہ انسان اس دنیا میں سعادت مند ہو و آخرت میں نجات پیدا کرے و سعادت اخروی اس کے نصیب ہو لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان کی زندگی نشیب و فراز کا شکار ہے بعض اوقات انسانی سماج اور انسانی معاشرہ ترقی کی بہت اعلیٰ منزلوں پر جا پہنچتا ہے اور بعض اوقات زوال پذیر ہو جاتا ہے پسماندہ ہو جاتا ہے اور ہلاکت و تباہی کی حد تک جا پہنچتا ہے ان دونوں قسم کے عروج و زوال دونوں حرکتوں کے لیے یا دونوں قسم کے عمل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسباب کی نشاندہی کی ہے ہدایت کا بڑا حصہ انہی چیزوں سے مربوط ہے کہ کس طرح انسانی سماج انسانی معاشرہ عروج پر پہنچتا ہے اور کن اسباب کے نتیجے میں زوال پذیر ہوتا ہے پورا نظام اللہ نے بیان فرمایا تفسیر فرمائی اس کی تشریف فرمائی اپنے انبیاء کے ذریعے کتب کے ذریعے آئمہ کے ذریعے اور ساتھ ہی قرآن مجید میں حق تعالی نے ایسی مثالیں بھی امتوں کی ذکر فرمائی ہیں امتوں کا عروج بھی ذکر کیا ہے اور ان کا زوال اور پسماندگی بھی ذکر کی ہے یہ جتنے واقعات قرآن مجید میں ہیں یہ سب مخاطبین قرآن کی ہدایت کے لیے ہیں ان سے دوسرے فائدے اٹھانا ہدایت سے ہٹ کر قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانا قرآن کے نزول کے فلسفہ کے خلاف ہے جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس حکمت کے خلاف ہے قرآن نور ہے قرآن مقدس ہے قرآن کلام خدا ہے اور شفاء لما فی الصدور ہے انسانی بیماریوں کا علاج ہے لیکن نہ جسمانی بیماریوں کا امت کی بیماریوں کا روح کی بیماریوں کا یعنی ان آفتوں کا اور ان رذائل کا ان غلط صفات کا جو انسان کو پسماندہ کر دیتی ہیں جو انسان کو زوال پذیر کر دیتی ہیں، انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، خصوصاً جس ملک و قوم سے ہمارا تعلق ہے، پوری دنیا کے سامنے نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے یہ ملک بھی اور یہ قوم بھی. باوجود اس کے کہ یہ قوم بھی آج ترقی یافتہ، با فضیلت، با عزت و با شرف ہو سکتی تھی اور اس کا حق ہے کہ ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بعض اسباب کے نتیجے میں اور عوامل کے اثر میں پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ ہے. قرآن نے جہاں دیگر اسباب کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر ایک اہم سبب معاشروں کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار ہے. انسانی طبقات، طبقہ وجود میں آتا ہے کسی مشترکہ صفت یا امتیاز کی وجہ سے. طبقہ کس کو کہتے ہیں، ہم کون سے انسانی مجموعے کو طبقہ کہیں گے؟ ان افراد کو طبقہ کہیں گے جو ایک مشترک امتیاز رکھتے ہوں اور کسی امتیازی صفت نے انہیں آپس میں ہمسطح بنا دیا ہو یا مربوط کر دیا ہو. جیسے جاگیردار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، فقیر طبقہ یا دیگر عناوین کے تحت مختلف شاید بیسیوں طبقات ایک معاشرے کے اندر وجود میں آ جاتے ہیں. انہی میں سے خداوند تبارک وتعالیٰ نے بعض طبقات کو ذمہ دار قرار دیا ہے، امتوں کے عروج کا بھی اور امتوں کے زوال کا بھی. یعنی عروج و زوال، پسماندگی اور ترقی انہی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. یہی طبقات اگر مثبت کردار ادا کریں معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور یہی طبقات اگر منفی راستے پہ چل پڑیں وہ امت سقوط کرتی ہے، گر جاتی ہے، زوال پذیر اور پسماندہ ہو جاتی ہے. بالعموم آج امت مسلمہ، پورا جہان اسلام تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، مختلف ممالک اور مختلف اقوام، 57 یا 58 ملک اور ان کے اندر بسنے والی متعدد قومیں، اور بالخصوص ہمارا ملک اور ہماری قوم جن مشکلات کا آج شکار ہے، جن دردوں میں آج درد مند ہے و رنجور ہے، جو مصائب اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، انہی طبقات کی کاروائیوں اور انہی طبقات کے عمل کا نتیجہ ہے کہ جن کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان طبقات سے توجہ ہٹا کر دوسرے اسباب کی طرف توجہ لگانا اور ملت کے اور امت کے ذہنوں کو مشوش کرنا، پریشان رکھنا، مضطرب رکھنا، نامطمئن رکھنا، غیر آسودہ رکھنا، جس کی بنا پر یہ طبقات محفوظ ہیں. کربلا کا واقعہ بھی در حقیقت ایسے ہی طبقات کے خلاف تھا جو معاشرے کی نابودی پہ کمر کسے ہوئے تھے، کمر باندھ بیٹھے تھے. قرآن نے ان طبقات میں سے ملا کا ذکر کیا ہے، مترفین کا ذکر کیا ہے، اور تیسرا طبقہ جسے آپ کی خدمت میں موضوع باس قرار دیا ہے، وہ طبقہ جو امت کے ایمان پر حملہ ور ہوتا ہے اور امت کے تشخص اور شناخت کو امت سے سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، بعض اوقات محسوس طور پر اور بعض اوقات غیر محسوس طور پر. علامہ اقبال اور دیگر ایسے مسلحین علامہ اقبال سے پہلے سید جمال الدین افغانی اور بعض ان کے ہم فکر و شاگردان ان کے اور ان سب کی کوششوں کا ثمر اور اس عصر میں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ سب بزرگان اس بات پر متفق ہیں، ان کو بحق حکیم امت کہنا درست بات ہے، مبالغہ نہیں ہے، اقبال حقیقتاً حکیم امت ہے، جمال الدین افغانی حقیقتاً حکیم امت ہے، طبیب امت ہے، جنہوں نے پوری امت مسلمہ کی بیماری کا درست اندازہ لگایا، درست بیماری تشخیص دی اور درست رائے حل بھی، علاج بھی تجویز کیا، لیکن امت کا علاج کر نہیں سکے، نہ پوری امت کا و نہ بعض امت کا، اور یہ امتیاز و خصوصیت خداوند تبارک و تعالی نے حکیم امت و امام امت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے نصیب کیا ہے کہ امت کی بیماری کی بھی تشخیص درست کی ہے اور اس کا علاج بھی کیا اور امت کے ایک حصے کو نجات بھی عطا کی ہے۔ علامہ اقبال نے برے صغیر کے مسلمانوں کے بالخصوص اور پوری امت مسلمہ کے لیے بالعموم جس بیماری کی تشخیص دی وہ یہ کہ امت مسلمہ سے اس کی اسلامی شناخت، اس کی دینی شناخت، اس کی وہ شناخت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی اور جس وجہ سے یہ امت بنی تھی، جس بنیاد پر، وہ شناخت اس سے چھین لی گئی ہے، سلب کر لی گئی ہے۔ آپ تاریخ اسلام میں اگر غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ بند ہوتے ہی امت کے اندر مختلف مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں، سر اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا ہر حوالے سے، اور تدریجن یہ مشکلات بڑھتی ہی گئیں، تمام معاشرتی پہلوؤں میں یہ مشکلات بڑھتی ہی گئیں، ان کے رائے حل کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ تبھی بات ہے ایک انسانی معاشرے کے اندر اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، جیسے ایک جسم میں انسان کا کتنا ہی صحت مند و تندرست کیوں نہ ہو، جب تک اس کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، اس کی تندرستی کا خیال نہ رکھا جائے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں اور دیگر متعلقہ امور میں، یہ جسم صحیح اور سالم بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر معمولی سی بیماری اگر پیدا ہو، اگر اس کا خیال نہ کیا جائے، مداوا نہ کیا جائے، اس کا راستہ نہ روکا جائے، یہ بڑھ کے ایک بہت مہلک بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہی حال امت مسلمہ کے ساتھ ہوا۔ پہلے یہ امت بنی، پہلا مرحلہ امت بننے کا تھا، دوسرا مرحلہ امت کے اندر مشکلات پیدا ہوئیں، تیسرا مرحلہ یہ مشکلات بڑھی، انہوں نے سرایت کی مختلف شعبوں کے اندر، اور آخری مرحلہ یہ نکلا کہ ان مشکلات نے بڑھ کر امت کا شیرازہ بکھیر دیا، تتر بتر کر دیا، اور امت کی جگہ ایک ریوڑ اور امت کی جگہ ایک ڈھیر، اقبال کی تعبیر کے مطابق کہ ایک ڈھیر باقی رہ گیا، گویا ریت کا ایک ڈھیر باقی رہ گیا، راک کا ایک ڈھیر باقی رہ گیا امت کے بجائے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی زندگی کے طور طریقے اختیار کر لیے اور کئی راستوں پر امت چل پڑی۔ ان سب بزرگوں کا یہی تشخیص ہے، ان کی اور دیگر بھی جن کا میں نے نام نہیں لیا اور مسلحین گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، جن کی بات بھی کمتر ہوتی ہے، جن کی پہچان بھی ہمیں کمتر ہے، وہی لوگ جن کی آج ضرورت ہے، وہ ہمیشہ جن کی ضرورت ہے. اتفاقاً ہمیں وہ زیادہ ملے ہیں جن کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں تھی، اور وہ کمتر ملے ہیں جن کی ہمیں بہت ضرورت تھی، وہ بہت کم ملے ہیں، انگوش شمار ہیں اور ان کی آج ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کو سید جمال الدین افغانی کی ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو اقبال جیسی شخصیت کی ضرورت ہے، اور آج امت مسلمہ کو امام خمینی جیسی شخصیات کی ضرورت ہے. ہیں سبھی ہی موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پر، سب گران قدر ہیں و سب لائق احترام و تحسین ہیں. ہر ایک شخصیت رکھتا ہے، صاحبان علم ہیں، خواہ وہ دینی شعبے کے ہوں یا غیر دینی شعبوں میں ہوں. امت مسلمہ کے اندر پڑھے لکھے سائنسدان بہت زیادہ ہیں، سکالر بہت زیادہ ہیں، اہل قلم بہت زیادہ ہیں، ادیب بہت زیادہ ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فراوان ہیں. لیکن وہ جو امت کے درد کو تشخیص دے کر اسے علاج بھی کر سکے اور اس کے اوپر مرہم بھی رکھ سکے، وہ کم ہیں، اور یہ وہی چند افراد ہیں اور ان جیسے اور چند. درست اقبال نے تشخیص دی برے صغیر کے مسلمانوں کی بیماری، کہ بنیادی طور پر اس امت کی مشکل یہ ہے کہ اس سے مسلمان تو ہیں لیکن اس کا تشخص، اس کی شناخت، اس کی حیثیت اور وہ بنیاد جس پر اسے بنایا گیا تھا، کھڑا کیا گیا تھا، یہ وہ بنیاد اپنے ہاتھ سے یہ امت دے بیٹھی ہے، کھو بیٹھی ہے یہ، کہ یہ اسباب نے مل کر یہ متاع اس کا چھین لیا ہے. وہی متاع جس کے لٹ جانے کا اقبال کو بہت غم تھا، اور احساس زیاں جس کا امت کے اندر نہیں پایا جاتا، اور اقبال کے افسوس میں جس نے جو چند اضافہ کر دیا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہائے افسوس کہ اس کاروان، اس قافلے کے متاع لٹ گیا ہے، اور لٹے ہوئے متاع کے افسوس سے کہیں زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس کاروان کو اپنے متاع کے لٹ جانے کا احساس بھی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس متاع کے لٹ جانے کا احساس نہیں ہے، جس پر اس کاروان کا دار و مدار ہے، اس کی بقا کا راز جس متاع کے اندر ہے، وہی متاع اس کے ہاتھ سے چھن گیا ہے اور لٹ گیا ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہے. اور اپنی پوری عمر اقبال نے، اگر کلام اقبال سے آشنا ہو آپ کہ ہوں گے بعض، اگر نہیں ہے تو ضرور آشنا ہو، شعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، درد ہے اور سوز ہے اور امت مسلمہ کا رنج ہے، اس رنج کا علاج ہے اور اس رنج کا مداوا ہے. اقبال کو اقبال شناسوں نے امت سے چھین لیا ہے، جنہوں نے اقبال شناسی کی ہے، آرٹیکل لکھے ہیں، تھیسز لکھے ہیں، اقبالیات کے اوپر کام کیا ہے، وہ اقبال کو نکال کر ان وادیوں میں لے گئے ہیں جن وادیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اصلا اقبال اس دنیا کا نہیں ہے جس دنیا میں بعض اقبال شناس لے گئے ہیں. حافظ، معروف فارسی شاعر، عالمگیر شہرت رکھنے والی شخصیت، ان کے بارے میں ایک شخص نے یہ لکھا کہ حافظ کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حافظ کے کلام کی تشریح کی ہے، وہ سب سے بڑا معنی اور رکاوٹ ہیں. جب میں نے یہ جملہ حافظ کے بارے میں پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً اقبال کی شخصیت آئی، کہ آج اقبال جیسا گران قدر و انمول سرمایہ اس امت کے اندر ہوتے ہوئے صرف قوالوں کے ذریعے، نقادوں کے ذریعے اور چند ان طلبہ کے ذریعے زندہ ہے جو اسے موضوع قرار دے کر ڈگری حاصل کرتے ہیں، درحالی کہ وہ سارا سر درد ہے، رنج ہے امت کا، اور اس رنج کے اوپر آہ و فریاد و نالہ ہے، اور اس رنج کا مداوا و رائے حل ہے. یہ متاع آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، یہ شعور ہر ایک کے اندر پیدا نہیں ہوتا، خدا بڑے عرصے کے بعد ایسے انسانوں کو پیدا کرتا ہے. امام خمینی جیسی شخصیات صدیوں کے فرزند ہیں یہ، نہ سالوں میں یا ایک صدی میں کئی پیدا ہوتے ہیں، صدیوں بعد ایک ایسی شخصیت سر اٹھاتی ہے۔ کارنہا باید تاز پشت آدم نطفی بل وفائے کرد گردد یا اویس اندر کرن، کارنہا باید کئی صدیاں گزرے تاکہ ایک انسانی نطفہ بل وفائے کرد بن جائے یا اویس کرنی بن جائے، یعنی مقصود یہ ہے کہ صدیاں گزرے پھر ایک ایسا شخص انسانی معاشرے کے اندر ظہور پکڑتا ہے، ظہور پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور اپنے معاشرے کے درد کو سمجھتا ہے، اپنے سماج کے درد کو سمجھتا ہے، بے حس و بے درد نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے تشخیص یہ دیا کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا تشخص، اس کی شناخت، اس کی حیثیت اور اس کی بنیاد اس سے چھین لی گئی ہے اور روح اس سے چھین لی گئی ہے۔ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، چھ نکاتی منشور شیطان نے صادر کیا ہے امت مسلمہ کے لیے بالخصوص، نہ پوری بشریت کے لیے، فقط جہان اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے چھ نکاتی منشور اقبال کے کلام میں ہے۔ اس میں وہ نظم جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لا کر برہ، یعنی شیطان نے اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے ماتحت عملے کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے اگر امت مسلمہ کی روح چھیننی ہے اور اس امت کو بلا شناخت رکھنا ہے، اس امت کو حیران اور سرگردان رکھنا ہے، اسے اگر تباہی تک پہنچانا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دائر کوہن سے نکال دو۔ لا کر برہم، میں اشارہ کروں گا بعد میں اس کے مضمون کی طرف۔ اسی کے ذیل میں آ کر ایک ایک کر کے ہر حصے کے لیے، امت کے حجاز کا کیا علاج ہے، عرب کا کیا علاج ہے، افغانی کا کیا علاج ہے، برے صغیر کے مسلمانوں کا کیا علاج ہے، جہاں جہاں امت مسلمہ کا کوئی بڑا حصہ رہتا ہے اس کے لیے شیطان نے ایک الگ سے منشور تدوین کیا ہے۔ کہ اہل عرب کو فرنگی خیالات دے کر ان سے دین و اسلام اور وہ تشخص ان سے چھین لو، اور افغانی کی غیرت دینی کا علاج یہ ہے کہ عالم دین سے اس کا تعلق کاٹ دو۔ اس میں تمام امت مسلمہ کے لیے بالخصوص برے صغیر کے لیے جو دستور اس کو دیا گیا وہ یہ ہے، شیطان نے اپنے چیلوں کو، اپنے پیروکاروں کو دیا کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ وہ فاقہ کش، وہ نڈر، وہ دلیر جو بھوکے پیٹ بھی ہو لیکن پھر بھی اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنا شرف کبھی قربان نہیں کرتا، مر جاتا ہے لیکن گردن جھکاتا نہیں ہے، یعنی کربلا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کون سی چیز فاقہ کش کو موت کے مقابلے میں استقامت عطا کرتی ہے؟ حوروں کا تصور انسان کو اتنا آگے نہیں لے جا سکتا کہ حوروں کی خاطر انسان اپنی جان دے دے، حوریں سستی بھی مل سکتی ہیں اتنی مہنگی لینے کے بجائے۔ کون سی چیز اس کو رائے حق میں استقامت عطا کرتی ہے؟ وہ روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ منشور شیطانی، چھ نکاتی منشور آج مکمل طور پر امت مسلمہ کے اندر نافذ اور لاگو ہو چکا ہے۔ میں اس کی چھ کے چھ شکیں اور چھ کے چھ تبصرے، اس کے چھ آرٹیکل جو شیطان نے اپنے چیلوں کو دیے ہیں اشارہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے وہ آج عملی ہو چکے ہیں، وہ چھ کے چھ۔ لیکن سب سے بڑا ظلم جو شیطان زادگان نے کیا اور شیاطین نے انجام دیا، وہ امت مسلمہ کی حیثیت اور تشخص و شناخت انہوں نے چھین لی۔ آج امت مسلمہ، مسلمان تو ہے، مسلمان کہلاتے ہیں لیکن امت نہیں ہے، بغیر امت کے مسلمان ہیں، بنیاد ان سے لے لی گئی ہے، وہ روح ان سے نکال لی گئی ہے. آج مسلمان کسی جگہ بھی امت مسلمہ کہلانا پسند نہیں کرتے اور نہ ایک امت کے طور پر شمار ہوتے ہیں. اس کی آپ دے سکتے ہیں نمونہ، کہیں قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور عنوان سے بٹے ہوئے ہیں، کہیں جغرافیے میں، کہیں زبانوں میں، کہیں لسانات میں، ہر پہلو سے اپنے آپ کو انہوں نے پہچنوا لیا. آج مسلمانوں کی شناخت اسلام کے نام سے نہیں ہے، اسلام ذریعہ شناخت مسلمان نہیں ہے، اسلام صرف ایک ایسا ذہنی تصور بن گیا ہے، صرف ایک ذہنیت ہے مسلمان کے اندر، نہ کہ اس کی شناخت ہے. آج ہماری شناخت ہماری قومیت ہے، ہماری شناخت ہمارا جغرافیہ ہے، ہماری شناخت ہمارا نسب ہے، ہماری شناخت ہمارا قبیلہ ہے، ہماری شناخت ہمارا تعلق لسان و علاقہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے جب انسان اپنی شناخت بنا لے مسلمان، اسلام ذریعہ شناخت مسلمان نہیں رہا باقی. یہی سب سے بڑی متاع ہے جو مسلمان کی لٹ گئی ہے اور جس کا اسے احساس نہیں ہے کہ اس کی شناخت اس سے چھین لی گئی ہے، اس کی شناخت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کی شناخت پہ ڈاکو آ کر راہزنی کر کے اس کو لوٹ کر لے گئے ہیں. اور آج نئی نسل جو پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کی، امت مسلمہ پورے جہان کے اندر، وہ بے ہویت نسل ہے، بے شناخت نسل ہے، وہ سرگردان نسل ہے، وہ تاریخ سے کٹی ہوئی نسل ہے، وہ اپنی بنیاد اور اپنی اصل سے کٹی ہوئی نسل ہے. مثنوی میں مولانا نے مثنوی کا آغاز ہی اسی طرح سے کیا، بشنو ز نئے چن حکایت می کنت، ز جدائی ہا شکایت می کنت. البتہ وہ عرفانی مضمون عرفان کے تناظر میں مولانا نے بیان کیا، لیکن آپ اس کو سماجی دنیا میں بھی لا سکتے ہیں. نئے یعنی بانسری، بانسری نئے سے بنتی ہے نا، نئے کاٹ کے اسے بانسری بناتے ہیں، جب اس کے اندر ہوا پھونکتے ہیں، دم پھونکتے ہیں، تو اس سے بڑی سریلی آواز نکلتی ہے. یہ سریلی آواز ہمیں صرف ایک نغمہ یا ایک سر معلوم ہوتی ہے، لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر آپ غور سے سنو تو یہ اس کی فغاں ہے، یہ رو رہی ہے، یہ درد ہے اس کا، یہ سوز ہے اس کا. یہ ایک فٹ نئے جس سے اتنی سریلی اور سوز والی آواز نکلتی ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ کیوں رو رہی ہے، کیوں اتنی دردناک و اتنی سوزناک آواز تجھ سے کیوں نکلتی ہے، تو وہ یہ جواب دیتی ہے، بشنو ز نئے، اس نئے سے سنو کہ چونکہ حکایت کر رہی ہے. کس چیز کی حکایت؟ ایک جدائی کی شکایت کر رہی ہے. وہ کون سی جدائی ہے؟ کسے نیستان تمہارا بے بری دان، مجھے نیستان سے کاٹ کر یہاں لے آئے ہیں. نئے تو یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، نئے تو گھر میں نہیں ہونی چاہیے تھی، نئے تو بانسری بجانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، نئے کا کام نیستان میں ہونا ہے. نئے اچھی لگتی ہے نیستان کے اندر، نئے کو اگر نیستان سے دور کر دیں، وہ اپنے وطن سے، اپنی اصل سے، اپنی اساس سے سب سے دور ہو گئی ہے. اب یہ ایک وسیلہ ہے، کھلونا انسان کے ہاتھ میں، یہ نئے جو نیستان سے کٹ جائے وہ انسان کے ہاتھ میں، کسی چرواہے کے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی راگ گانے والے کے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی اور گویے کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ ایک ٹکڑا نئے کا اپنی اصل سے، نیستان سے جدا ہوا، جو ہی نیستان سے جدا ہوا دوسروں کا کھلونا بن گیا، دوسروں کا ذریعہ لذت بن گیا، دوسروں کے پاس وسیلہ عیش بن گیا، دوسروں کے پاس وسیلہ سرگرمی بن گیا. مولانا کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو قوم، جو نسل، جو انسان اپنی اصل سے کٹ جائے گا، نیستان سے دور ہو جائے گا، جسے کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا، وہ ہمیشہ دوسری قوموں کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہے گا، وہ ان کی سرگرمی کا وسیلہ بنا رہے گا، جو بھی اپنی اصل سے دور ہو گیا. اب آؤ ذرا قرآن کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ جو قوم اپنی اساس سے کٹ جائے وہ دوسروں کے ہاتھ میں وسیلہ اور سرگرمی بن جاتی ہے. قرآن مجید نے سورہ وارکہ بقرہ میں واقع بنی اسرائیل کے اندر مخاطبین قرآن کو ایک بہت دردناک حقیقت تاریخی بیان کی ہے، بہت دردناک تاریخی حقیقت عزیزان، جس آیت سے ہم استخارے نکالتے ہیں، جس آیت سے ہم مردے بخشواتے ہیں، جس آیت کے ہم تعویذ بناتے ہیں، جس آیت کو ہم تبرک سمجھ کر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جس آیت کو ہم گھر کو متبرک کرنے کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، اس آیت کے معنی میں اگر غور کریں بڑی دردناک آیت ہے مخاطبین قرآن کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ اے رسول ان بنی اسرائیل سے کہو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل سنو، یاد کرو تم اس زمانے کو کہ جب ہماری نعمتیں تم پر فراوان تھی اور ہم نے تمام عالمین پر تم کو برتری عطا کی تھی، پھر اس کے فوراً بعد قرآن نے نعمتیں گننا شروع کر دی، لیکن نعمتوں سے پہلے وہ درد وہ بیان کیا بنی اسرائیل کا، وہ کون سا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کیا ہو رہا تھا تمہارے ساتھ؟ تم بنی اسرائیل تھے، تمہارا تشخص انبیاء کی اولاد ہونا تھا، تمہارا تعلق سلسلہ انبیاء سے تھا، اسرائیل یعقوب کا نام ہے، وہ یعقوب اولاد ابراہیم میں سے ہیں، ابراہیم بت شکن، ابراہیم طاغوت شکن، ابراہیم جو راہ خدا میں نبرد کرنے والی ہستی، تنے تنہا تم اس کی ذات سے تھے، لیکن ہو گئے گئے تم جس دن تم اپنی اصل سے کٹے، جس دن تم راہ ابراہیمی سے کٹے، جس دن تم مسلک ابراہیمی سے کٹے، جس دن تم نے طریقہ ابراہیمی چھوڑ دیا، اس دن تم فرعون کا وسیلہ سرگرمی بن گئے، فرعون کھیلتا تھا تمہارے لیے، کھلونے تم بن گئے اس کے لیے، تمہارے بچوں کا قتل عام کرتا تھا، تمہارے مردوں کو غلام بناتا تھا اور ان سے اپنے کھیتوں میں کام لیتا تھا، اپنی فیکٹریوں میں کام لیتا تھا، تم سے جھاڑو لگواتا تھا، تمہیں خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم فرعون مخدوم بن جائے اور تم خادم بن جاؤ، بلکہ تمہیں خدا نے افضل و برتر پیدا کیا تھا، تمہیں اولاد ابراہیم میں سے وہ آئین ابراہیمی دے کر پیدا کیا تھا، تمہارے اندر راہبر ابراہیم جیسا خدا نے پیدا کیا تھا، لیکن جس دن بنی اسرائیل نے اپنا ناتا ابراہیم سے کاٹ لیا، جس طرح سے قرآن بھی نے بھی یہی کہا کہ احمق و صفی و بیوقوف کون ہے، آج بہت سارے لوگ ان متدین جوانوں کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ فلا طرف نہیں جاتے، دین کے اندر لگے ہوئے ہیں، مذہب کے اندر لگے ہوئے ہیں، آزاداری میں لگے ہوئے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، بعض ان کو کہتے ہیں بیوقوف ہے، اب تم آسٹریلیا کیوں نہیں جاتے، تم یورپ کیوں نہیں جاتے، تم کینیڈا کیوں نہیں جاتے، تم مثلا کلبوں میں کیوں نہیں جاتے، تم فلاں دنیا میں کیوں نہیں جاتے، اس دین میں کیا رکھا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ بیوقوف جوان ہے، جو رہ گئے ہیں انہیں یہ کہتے ہیں تم بیوقوف ہو، یہ بھی سن سن کے ایک دن فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے یہاں سے، ہوگا کیا تمہارے ساتھ، کرو گے کیا جا کے، دوسری قوموں کے ہاتھ میں وسیلہ سرگرمی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ کھیلیں گے، لطف اٹھائیں گے، مزے اٹھائیں گے اور مردوں کی غیرت کو مار دیں گے، مردوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، محکوم بنا لیں گے، لہذا ایک قوم محکوم و غلام، اس کی نسلیں بھی غلام و محکوم، اور نسل اندر نسل غلام ابن غلام ابن غلام، جن کی تربیت میں غلامی کو سلیبس و نصاب بنا دیا جائے گا، ان کی تعلیم غلامانہ تعلیم ہوگی، ان کی تربیت غلامانہ تربیت ہوگی، یہ آیا قرآن نے ذکر کی مخاطبین قرآن کو بتانے کے لیے کہ خیال رکھنا کہ اگر تم اپنی اصل سے کٹ گئے، جس طرح بنی اسرائیل اپنی اصل سے کٹ گئے اور کٹنے کے بعد آل فرعون کی سرگرمی کا وسیلہ بن گئے، سرگرمی کا وسیلہ بن گئے، آج جس طرح مسلمان اپنی اصل سے کٹ کر اہل مغرب اور اہل فرنگ کی سرگرمی کا وسیلہ بن گئے، ان کی سرگرمی کا وسیلہ ہے، جب بھی انہیں اسلحہ آزمانا ہوتا ہے مسلمانوں پر آزماتے ہیں، کوئی نیا اسلحہ بناتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، مسلمانوں کے اندر جنگ چھیڑ دیتے ہیں، اور پھر آ کر اس اسلحے کو آزما کر اور اسلحہ فروخت کر کے اپنے مالی بحران حل کر کے ان احمد اور بے وقوف مسلمانوں سے اپنے بحران حل کر کے ان کے اندر بحران منتقل کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کون بے وقوف ہے؟ وہ جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے، جو اپنا تعلق اور ناتا ابراہیم سے کاٹ لیتا ہے۔ ابراہیم فرد نہیں، ابراہیم ایک شخص نہیں، ابراہیم کسی نسب کا نام نہیں۔ یہود و نصارہ میں ایک جھگڑا چل رہا تھا کہ ابراہیم یہودی ہے یا نصرانی، قرآن نے ان کو ڈانٹا، توبیخ کی کہ احمقو بیوقوفو، ابراہیم کیسے یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ چونکہ یہودیت بھی ابراہیم کے بعد بنی ہے، نصرانیت بھی ابراہیم کے بعد بنی ہے۔ یہودیت موسیٰ کے بعد و نصرانیت عیسیٰ کے بعد بنی ہے، اور آج بیٹھ کر تم جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم یہودی ہے یا نصرانی۔ ابراہیم نہ یہودی ہے و نہ نصرانی، ابراہیم کا راستہ کچھ اور ہے، وہ نہ یہود رائے ابراہیم پر ہے اولاد ابراہیم ہونے کے باوجود، اور نہ نصارہ رائے ابراہیم پر ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ ابراہیم کے پیروکار اور ابراہیمی کون ہے؟ یہ نبی اور اس کے پیروکار، اور وہ جو ایمان لائے اس نبی پر اور قرآن پر، وہ در حقیقت راہ ابراہیم پر ہے۔ جو بھی اپنی اصل سے کٹ گیا، جو بھی اپنی اصل سے کٹ گیا، جسے دور کر دیا گیا، وہ تباہ ہے۔ عربی زبان میں ایک ضرب المثل ہے کہ الشاذ من الغنم عقلۃ الذئب یا لقمۃ الذئب، وہ بھیڑ جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے وہ لقمہ گرگ ہے، وہ بھیڑیے کا ترنے والا ہے۔ جو بھیڑ، جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے اسے بھیڑیا کھا لیتا ہے۔ یہ ضرب المثل بھیڑوں کے لیے نہیں ہے، بھیڑ کا نام ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ جتنی بھی ضرب الامثال ہیں، محاورے ہیں، وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، انسانوں کی تمثیلات ہیں یہ سب۔ جس طرح چین کا طوطا، یہ طوطے کی کہانی ہے لیکن انسانی داستان ہے اس کے اندر۔ جس طرح اور جانوروں کے قصے اور کہانیاں جو بچوں کے لیے عموماً بیان کی جاتی ہیں، یہ سب انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ بھیڑ یا بکری جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، وہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ آج اس کو انسانی امت مسلمہ کے اندر آ کر دیکھو۔ مثال فٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا وسعت ذہنی سے کام لو نا، مثال اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں نہ فٹ کرو۔ اب اگر مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، تو اگرچہ علمدار روڈ کی آبادی پر بھی یہ ساری باتیں فٹ آتی ہیں، کوئٹہ پر بھی فٹ آتی ہیں، بلوچستان پر بھی فٹ آتی ہیں، وہ بڑھ کر پاکستان پر بھی، لیکن آپ ذرا ذہن کو وسعت دو، پورے جہان اسلام کو نظر میں رکھ کر دیکھو کہ آیا آج ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آج فلسطین، آیا بھیڑیے کا لقمہ ہے یا نہیں ہے؟ غزہ بھیڑیے کا لقمہ ہے یا نہیں ہے؟ عراق بھیڑیے کا لقمہ ہے یا نہیں ہے؟ افغانستان بھیڑیے کا لقمہ ہے یا نہیں ہے؟ خود پاکستان بھیڑیے کا لقمہ ہے، اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جدا جدا ہر شہر و ہر قوم و ہر مسلک آدم خور قبیلہ و آدم خور جانور و درندے، ان کا لقمہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں لقمہ بنے ہوئے ہیں؟ ان سارے مسائل اور مصائب کے پیچھے اصلی سبب کیا ہے؟ اصلی سبب یہ ہے عزیزان کہ امت مسلمہ ایک لشکر ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح بنا ہوا سرگردان، جس کی نہ زمام ہے نہ زمامدار، جس کا نہ ہدف ہے نہ راستہ، جس کو کچھ معلوم نہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم آئے کیوں تھے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسی سرگردانی میں، ظاہر ہے جب فارغ بھی ہو انسان, سرگردان بھی ہو, پتہ بھی نہ چلے, پھر ہر کام اس سے انجام پاتا ہے, ہر کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا انسان جو بے روزگار ہو, گھر سے نکل جائے, عموماً بے روزگاروں کو گھر والے بھی پسند نہیں کرتے, گھر والوں نے جھگڑ کے نکال دیا, باہر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوست بھی ایسے روڈ پہ ٹہل رہا ہے, اسے معلوم نہیں کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے. یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام سرزد ہوگا جو اس کے لیے بھی تباہی کا باعث بنے گا, اس کے گھر کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے گا. اور یہ غلط روش ہے, بے روزگاروں کو کبھی گھر سے دھتکارے نہیں, غلط روش ہے. خصوصاً والدین جو یہاں تشریف فرما ہے, اگر آپ کی اولاد بے روزگار ہے تو آپ کی اولاد ہے, روزگار اساس نہیں ہے, اولاد اساس ہے, ایک دن اس کو روزگار مل جائے گا. اگر روزگار نہیں بھی لیکن آپ کا بیٹا تو ہے, آپ کی اولاد تو ہے, آپ کا لخت جگر تو ہے, اگر آپ کو پیسے کما کے دے تو اچھا ہے, اگر پیسے کما کے نہ دے اچھا نہیں ہے. خوب ایک دن آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, پیسے کمانا ختم ہو جائے گا, اس دن یہ آپ کو سنبھالے گا. تو اگر آج یہ پیسے نہیں کماتا, آپ نے دھکا دے دیا, کل جب آپ پیسے کمانا چھوڑ دیں گے یہ بھی آپ کو دھکا دے دے گا. جیسے مغربی سوسائٹی میں ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جا کر چائلڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, یہ چائلڈ انہی ہاؤسز میں پڑا ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, پلتا رہتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پلا ہوں. اور زیادہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس وقت ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, لہذا جب وہ جوان ہوتا ہے یہ ان کو جا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے, عدلے کا بدلہ کہ کل میں ناقابل تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا, تم مجھے چائلڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے تھے, آج آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, چلو اولڈ ہاؤس میں, تاکہ حساب اسی دنیا میں برابر ہو جائے. آخرت کے لیے نہ چھوڑو, یہی پر چھوڑ دو آپ. نہ والدین کو جوان, والدین کی قدر جانے, جیسے بھی والدین ہے, یہی ان پڑھ والدین, یہی سادہ والدین, یہی اس ڈیجیٹل زمانے میں کچھ نہ جاننے والے والدین آپ کے والدین ہیں. انہی کی وجہ سے آپ کا وجود ہے, انہی کی وجہ سے آپ موجود ہو, انہی کی وجہ سے آپ بانکے بن کے روڈ پر آتے ہو. اگر یہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے, اگر یہ ماں نہ پالتی, اگر یہ ماں نہ سنوارتی تو آج اتنے بانکے بن کر روڈ پر ٹہلنے کے قابل نہ ہوتے. ان کے ایک لحظے کی جو زحمت ہے تمہارے لیے, آپ ساری عمر لگے رہو, وہ احسان ان کا نہیں چکا سکتے. آپ والدین کو بھی اپنے حقوق چاہیے پورے کرنے چاہیے, اولاد کو بھی اپنے حقوق پورے کرنے چاہیے. بے روزگاروں کو دھتکارے نہیں, میں صرف مثال کے طور پر بے روزگاری کا نام لیا. یہ بے روزگاری بھی در حقیقت ایک بحران ہے, اسی چیز کا نتیجہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بے روزگار جوان نکلتا ہے گھر سے سرگردان, حیران, فارغ, پریشان, آخر کار کسی بیڑیے کے لقمہ بن جاتا ہے. وہ بیڑیا ممکن ہے کوئی نشئی ہو, وہ بیڑیا ممکن ہے کوئی سمگلر ہو, وہ بیڑیا ممکن ہے کوئی شہوترانی کا اڈا ہو, وہ بیڑیا ممکن ہے کوئی دہشت گرد گروپ ہو, کوئی دہشت گرد تنظیم ہو. بلاخر اسی قسم کے لوگ ان ٹیموں میں اور ان گروپوں میں اندر شکار ان کا بن جاتے ہیں. جو بھی اپنی اساس سے نکلے گا, جو بھی اپنی جڑ کو چھوڑ کر اپنی بنیاد سے کٹ کے دور ہوگا, وہ تباہ ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. اساس خراب کون کرتا ہے, اساس سے دور کون کرتا ہے, جس کی وجہ سے آج پورے جہان اسلام پر یہ عظیم مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں. اس کے ذمہ دار بہت سارے طبقات ہیں, ملا اس کے ذمہ دار ہیں, حکمران اس کے ذمہ دار ہیں, مذہبی پیشوا اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ان کا یاد تذکرہ نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے, سب کے سب ذمہ دار ہیں, سب اس بحران کے ذمہ دار ہیں. یہ امتیں ہیں غافل کہ ان کے ہاتھ ان کے گریبانوں پہ پہنچتے نہیں ہیں, یہ اپنے دردوں کو اور یہی پر رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. گاہک دکاندار کو ذمہ دار سمجھتا ہے, دکاندار گاہک سے لڑتا ہے, رکشے والا مالک سواری سے لڑتا ہے, سواری رکشے والے سے لڑ رہی ہے. درحال ان دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری بدبختی کا ذمہ دار کوئی اور ہے, کوئی اور ہے تمہاری بدبختی کا ذمہ دار. اور وہ یہی طبقات ہیں جو قرآن نے ذکر کیے اور قرآن شناسوں نے ہمارے لیے ان کو بیان کیا. بہت بڑا المیہ و سانحہ امت مسلمہ کے ساتھ ان بزرگوں کی تشخیص کے مطابق جن کا میں نے نام لیا, سید جمال الدین افغانی کہ جن کو اسد آبادی بھی کہتے ہیں، معروف جو بھی ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اقبال اور بہت سارے اور بھی بزرگان ہیں، اور سب سے سر فہرست و بالاتر وہ گل سرسبت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. ایک ہی بیماری تشخیص دی کہ امت مسلمہ کو اپنی اساس اور اپنی بنیاد اور اپنی حقیقت سے دور کر دیا گیا. اس دور کرنے میں، توجہ فرمانا اس کی طرف، اس دور کرنے میں سب سے بڑا ذمہ دار طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو روشن فکر کہلاتا ہے، خصوصاً اس آخری صدی کی میں بات کر رہا ہوں یا آخری دو صدیوں کی. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ذمہ دار تھے، لیکن آج کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے عصر کی بات کریں، ہم آج کی نسل ہے. ہم بیٹھ کر اگر گزشتہ صدی کی بات کریں، پچھلی صدی کی بات کریں، 1400 سال پہلے کی بات کریں، وہ 14000 سال پہلے کی بات کریں، تو آج کی باتیں کون کرے گا؟ آج کا درد کون ہمیں بتائے گا؟ ہم بیٹھ کر تاریخ کے قصے اور افسانے پڑھیں، آج ہمیں کون بتائے گا کہ ہماری مشکل کیا ہے، ہمارا درد کیا ہے؟ اور دین عزیزوں اسی لیے آیا، قرآن اسی لیے آیا ہے. قرآن یجری مجرا الشمس والقمر، معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے. جس طرح سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، قرآن بھی ہر روز طلوع ہوتا ہے. جس طرح سے سورج ہر نسل کو نئی روشنی دیتا ہے، قرآن بھی ہر نسل کو اس کا اپنا پیغام دیتا ہے. صرف ان نسلوں کو چاہیے کہ ان بند کمروں سے باہر نکلیں، ان غاروں سے باہر نکلیں، ان خانقاہوں سے باہر نکلیں، ان حجروں سے باہر نکلیں، اور قرآن کی نورانیت کے روبرو اپنے آپ کو قرار دیں. قرآن آج کی نسل کی نجات کا ذریعہ ہے، نہ کہ قرآن آج کے لیے ثواب ہے اور جن کے زمانے میں اترا تھا ان کی نجات کا ذریعہ تھا. آج پرانا ہو گیا نا، جس طرح سورج پرانا نہیں ہوا، چاند پرانا نہیں ہوا، بلکہ ہر روز طلوع ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآن بھی ہر روز طلوع ہوتا ہے. قرآن سے اپنا پیغام لے، اپنی نجات کا سامان لے، وہ لٹی ہوئی متاع قرآن سے واپس لے. روشن فکر مہاب طبقہ جس نے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اس طبقے کے اندر، کہ اگر یہ طبقہ چاہے آج بھی امت مسلمہ کو عروج پہ پہنچا سکتا ہے، اگر درست سمت اختیار کریں. دونوں پہلوؤں کو بیان کرنا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی. لیکن ابھی تک عملاً جو انہوں نے کیا، خصوصاً سیکولر روشن فکر لوگوں نے، فقط امت مسلمہ کو تباہ کیا، امت مسلمہ کی شناخت چھینی، امت مسلمہ کو اپنے آپ سے اجنبی بنایا، بیگانہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو. انہوں نے نئےستان سے نئے کو کاٹ کے باہر پھینک دیا، ایک امت حیران و امت سرگردان بنا دی. اور سب سے بڑا ظلم اس طبقے نے یہ کیا کہ اکثریت ان کے اندر، ان روشن فکروں کے اندر مغرب نواز ہے، جنہوں نے پورے جہان اسلام کو مغرب کی جھولی میں جا کر بٹھا دیا. بنی اسرائیل سے بدتر حالت ہے آج ہماری. بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، آج مسلمان بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ پستار ہو کر اس حالت سے جو بنی اسرائیل کی فرعون کے مقابلے میں تھی، آج مسلمانوں کی مغرب کے مقابلے میں ہے، مغربی ثقافت کے مقابلے میں ہے، مغربی نظام کے مقابلے میں ہے، کہیں زیادہ پستار تمام دنیا. اور عبرت کے لیے اگر نمونہ دیکھو تو عرب دنیا ہے. اس وقت غزہ کے اندر قیامت و کربلا برپا ہے، اور امت مسلمہ کے اندر اوپر مرگبار سکوت، جیسے موت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہو، جیسے پرندے ان کے سروں کے اوپر بیٹھ گئے ہوں، جیسے ان کو خبر ہی نہ ہو کہ غزہ نامی کوئی شہر بھی ہے، غزہ میں کوئی امت بھی بستی ہے، اور غزہ کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، اور غزہ کے حق میں ہمیں بھی کوئی اپنے ضمیر کی بیداری کا ثبوت دینے کے لیے کوئی آواز اٹھانی چاہیے. عزیزان، ہمارے جلسے جلوسوں سے جنگ ختم نہیں ہو جائے گی، شہید زندہ نہیں ہو جائیں گے، ان ماؤں کو بچے واپس نہیں مل جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے آج آزاداری کرنے سے حسین کے بچے زندہ نہیں ہوتے، ہمارے آج سینہ پیٹنے سے اہل بیت کی پیاس کا مداوا نہیں ہوتا، ہمارے آج کسی کام کا فائدہ اہل بیت کو نہیں پہنچتا. ہم یہ کام کر کے صرف یہ ثبوت دے رہے ہیں دنیا کو
کہ ہم بے ضمیر نہیں ہیں, مردہ ضمیر نہیں ہیں, ہم زندہ ضمیر ہیں. تو کربلا یہی بتاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی مظلوم کا خون ناحق گرے, کربلا کا درس یہ ہے, کربلائیوں کی روش یہ ہے کہ اس مظلوم کے لیے آپ بھی آواز اٹھاؤ. آپ کی آواز اٹھانا آپ کی انسانیت کی دلیل ہے, آپ کے زندہ ضمیر ہونے کی دلیل ہے. اقبال نے عربوں کے لیے جو کہا شیطانی فارمولا وہ یہی تھا, اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, مغربی تفکرات, مغربی کلچر اہل عرب کو دے کر حجاز و یمن, یعنی پورا جہان عرب, پورا جہان عرب, پوری دنیا عرب سے, حجاز و یمن سے نکال دو, اسلام کو باہر نکال دو. آج عرب بغیر اسلام کے موجود ہے. امت عرب آج سرگردان ترین قوم ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے, ان کی نئی نسلیں اپنے درخشان ماضی سے بالکل بے خبر, اپنی حقیقت سے کٹے ہوئے. یہی فاقہ کش, یہی سہرہ نشین جنہوں نے ایک دن دنیا کا سب سے عالی ترین تمدن پیدا کیا, آج وہی ذلت و زبونی کے عالم میں گرفتار ہیں. آج ان سے زیادہ رسوا بڑا کوئی بھی نہیں ہے. وہی ملک عبداللہ جس کو ہم ظہور کی علامت سمجھتے ہیں, اس سے بڑا بے حیا و بے شرم انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس حسنی مبارک سے کہ جتنا منحوس انسان کوئی نہیں, نام مبارک ہے لیکن ہے منحوس ترین موجود اس روح زمین پر, اس سے بڑا منحوس کوئی بھی موجود نہیں ہے. ان منحوسوں نے اپنی ہی لخت جگر کو اس بیڑیے کے سپرد کر کے اور محاصرہ کر کے چاروں طرف سے پابند کر کے ان مظلوموں کو مروا رہے ہیں اور ان کی مدد بھی نہیں پہنچنے دیتے. کتنے ملکوں کی امداد مصر میں پہنچی ہوئی ہے جسے غزہ نہیں جانے دیتے, دوائیں مصر کے ایئرپورٹ پر اس وقت کئی جہاز رکے ہوئے ہیں دوائیں لے کر غزہ کے لیے, مصری حکومت اجازت نہیں دے رہی ہوں. کب ایسے ہوتا ہے, کب ایک قوم اتنی پست ہو جاتی ہے, اتنی گھٹیا ہو جاتی ہے, جب اس کو اپنی حقیقت سے دور کر دیا جائے. دو ظلم ہوئے یہاں پر, ایک ان روشن فکر لوگوں نے ظلم کیا, روشن فکر معاب لوگوں نے, اور اکثریت امت مسلمہ کو اپنی اساس سے دور کیا, اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ یہ جنہوں نے یہ آدم خور قبیلہ پالا ہے. آدم خور قبیلہ, ہنگو سے تھوڑی دیر پہلے مومن نے فون کیا, کہا کہ آج رات ذرا منگو کے مومنین کے لیے دشوار رات ہے, تمام مومنین سے التماس سے دعا کی ہے انہوں نے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام عزاداران سید و شہداء جہاں بھی ہیں ان کو اپنے سائے افسمان میں محفوظ رکھے, اور ان ظالمین کو, ان آدم خوروں کو نیست و نابود فرمائے. یہ آدم خور پالے, دوسرے دھڑے نے بیٹھ کر آدم خور پالے, اور یہ امت مسلمہ کا نقشہ ہے. آج ایک ایسا سرگردان اور ایک طرف یہ آدم خور جو اسلام کی شکل پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب نئے نئے استان سے کٹ جائے, اپنی اساس چھوڑ دے, اپنی بنیاد چھوڑ دے, اسے پتہ ہی نہ ہو میں کون تھا, میں کیا تھا, میں کدھر جا رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو, رحم اللہ عمران, خدا رحمت کرے اس انسان کو جو جانتا ہے من این الى این, جو جانتا ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے, یعنی جس کو اپنی اصل بھی پتا ہے, جس کو اپنا مقصد بھی پتا ہے, جو سرگردان نہیں ہے. انہوں نے بڑا ظلم کیا ان لوگوں میں, بڑے صغیر میں اقبال کے معاصر جو لوگ موجود تھے. توجہ فرمائیں ان چیزوں کی طرف, یہ ہمارے اصلی درد ہیں, یہ زخم ہے ہمارے. اصلاح امت کے نام پر. قرآن نے ذکر کیا کہ ایک طائفہ ایک گروہ ایسا ہے جسے جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد مت کرو, کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں, ہم تو فساد نہیں کر رہے, ہم کیا خراب کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو بنا رہے ہیں. قرآن نے کیا جواب دیا؟ انہم ہم المفسدون, تاکید کے ساتھ کہ یقین جان لو کہ یہی مفسد ہیں, اگرچہ نقاب انہوں نے اصلاح کی پہنی ہوئی ہے لیکن ہے یہ مفسد. پہلے بھی میں نے اشارہ کیا نا کہ جب کوئی مطلب ملتا ہے ہمیں اسے فٹ کرنے کے لیے, اس کا مصداق ڈھونڈنے کے لیے, بہت تھوڑے سی جگہ پر نہ کرو. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اصلاحی بات باز نصیحت کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کہہ رہا ہے, مجھے نہیں کہہ رہے ہیں. اگر اتنی چھوٹی سطح پر ہی فٹ کرنی ہے بات تو اپنے اوپر فٹ کرو, ساتھی پر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو بات ہوتی نہیں ہے اتنی چھوٹی, بات بڑی ہے. جب کہتے ہیں بعض لوگ فساد پھیلا رہے ہیں اور جب انہیں جا کر کہا جاتا ہے فساد مت پھیلاؤ, جواب دیتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. جن کو آج مسلحین کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ انہم ہم المفسدون, یہ سب سے بڑے مفسد ہیں, انہوں نے سب سے بڑا فساد پھیلایا. سید الشہداء نے روانگی کے وقت مدینہ میں یا مکہ میں اپنے بھائی کو وصیت نامہ لکھ کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اندر فساد آ جائے. فساد کیا تھا اس امت کے اندر؟ فساد یزید نے پیدا کیا, اور وہ یہی تھا, یزید کا سب سے بڑا فساد یزید کا یہ تھا کہ اس نے امت اسلامی کو اس کی تشخص اور شناخت دینی چھین لی اور شناخت جاہلیت و شناخت عربیت واپس لے کر آ رہا تھا. قبائلی شناخت اس نے عطا کر دی مسلمانوں کو, جن لوگوں کو رسول نے اسلامی تشخص عطا کیا, بنو امیہ نے اسلامی تشخص ہٹا کر ان کو قبائلی تشخص دے دیا, ان کو قومی تشخص دے دیا, ان کو عربی تشخص دے دیا, ان کو قریشی تشخص دے دیا, ان کو بنو امیہ کا تشخص دے دیا. اور یہ سب سے بڑا فساد تھا جو حسین ابن علی نے دیکھا, چونکہ حسین ابن علی امام عربی نہیں ہے, امام دین ہے, امام ہدایت ہے, امام دین ہے. لہذا جو عرب نہیں ہیں ان کے بھی اتنے ہی امام ہیں جتنے عربوں کے امام ہیں. تشخص مٹایا یزید نے, احیاء کیا اس نے تفکر جاہلیت کو اپنے کلام کے ذریعے, اپنے شعروں کے ذریعے, اپنے طریقہ کار کے ذریعے. قیام سید الشہداء ایک ہدف اس کا امت مسلمہ کو اپنی شناخت لوٹانے کے لیے تھا, اس نئےستان سے ٹوٹی ہوئی نئے کو دوبارہ نئےستان کی طرف پلٹانے کے لیے تھا. اس سرگردان امت کو دوبارہ اس راہ پر لانے کے لیے تھا جہاں جد حسین چھوڑ گئے تھے, اور یہ تدریجن یہ عمل ہوا. لیکن یزید نے انتہا کی اس کی. ملا یزید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے, مترفین یزید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے, سرمایہ دار یزید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے, یہ سب فساد پیدا ہو چکا تھا امت کے اندر. لیکن سید الشہداء نے اس وقت قیام کیا جب دیکھا کہ اب تو امت مسلمہ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے, یعنی مسلمان عرب بنتا جا رہا ہے, مسلمان قریشی بنتا جا رہا ہے, مسلمان جاہلیت کی خوبو اس کے اندر آتی جا رہی ہے, امت قبیلہ بنتی جا رہی ہے اور قبائل میں بٹتی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کی تباہی کے اندر بھی یہی عنصر کار فرما تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کیا, وہ معجزہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے, شک کے باہر کیا, عصا کے ذریعے سے سمندر کو دو حصے کر دیا, دو حصے کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ اب یہاں سے عبور کرو. پیچھے فرعون آ رہا ہے, توجہ کرنا ذرا, یہاں یہ نقطہ بہت دقت طلب نقطہ ہے. پیچھے فرعون ہے اور انقریب پہنچ کر بنی اسرائیل کا قتل عام کر سکتا تھا. وہ آگے سمندر ہے, سمندر سے راستہ کھولا گیا نجات کا. موسیٰ نے کہا کہ یہاں سے جاؤ, بنی اسرائیل جانے کے لیے حاضر نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں ایک یوسف تھے, ان 12 کی اولاد سے 12 قبیلے بنے تھے. یہ 12 قبیلے آپس میں اتنے ایک دوسرے کے دشمن تھے, اتنے ایک دوسرے سے لڑتے تھے, اتنے ایک دوسرے سے برسر رازم تھے, وہ نفرت و دوری تھی ان کے اندر, کہ حاضر نہیں تھے جس راستے سے وہ قبیلہ جائے اس راستے سے یہ دوسرا قبیلہ گزرے. انہوں نے کہا, موسیٰ سے کہا کہ ہم فلاں قبیلہ جس راستے سے گزرے گا اس سے ہم نہیں گزریں گے. سب قبیلوں نے کہا ہمارے لیے الگ الگ راستہ بناؤ. اس وقت پیچھے فرعون موجود ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ابھی اگر ہم قبائلی جنگ میں لگ گئے تو فرعون سب 12 کے 12 قبائل کو تہ تہ کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پھر 12 راستے بنائے, 12 خشکیاں بنائی الگ الگ, اور یہ 12 راستوں سے گزرے. پھر واپس آئے, ان کو پیاس لگ گئی, پانی. انہوں نے کہا موسیٰ پانی نہیں ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ, جب موسیٰ سے آ کر قوم نے پانی مانگا اور موسیٰ نے خدا سے یہ التجا کی کہ میری قوم پیاسی ہو گئی ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معجزہ دکھایا, وہی عصا پتھر پہ مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹے. یہ 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ چونکہ کوئی قبیلہ دوسرے کے چشمے پر پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھا اور اپنے چشمے سے اس کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کیوں اتنے ذلیل و زبو اور رسوا تھے. یہ اولاد ابراہیم, یہ سید زادے, یہ انبیاء کی اولاد, ایک نہیں جن کے آبا میں بیسیوں انبیاء, وہ پچاسیوں سینکڑوں انبیاء موجود تھے. یہ انبیاء اس قدر ذلیل, یہ غلام فرعون کیسے بن گئے انبیاء کی اولاد؟ یہ یعقوب کی اولاد, ابراہیم کے بیٹے, یہ اسحاق کی اولاد, یہ فرعون جیسے انسان کے غلام کیسے بن گئے؟ اسی قبائلیت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا تشخص چھوڑ دیا. امت ابراہیمی کا تشخص, امت ابراہیمی کی شناخت چھوڑ دی اور قبیلے بن گئے, اور قبائل نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا. عزیزان, یہی کچھ جہان اسلام میں رونما ہو رہا تھا. امت محمدی اب قبائل میں بٹ رہی تھی اور جاہلیت کے قبائل میں بٹ رہی تھی, اور یہ قبائلی نظام ہے در حقیقت جو غلام بنا دیتا ہے. یہ شناخت چھینی کس نے ہے؟ کن لوگوں نے یہ شناخت چھینی ہے؟ یعنی ابراہیم کی اولاد, امت ابراہیمی اب امت ابراہیمی نہیں رہے بلکہ 12 قبیلے بن گئے. امت مسلمہ امت مسلمہ نہیں رہی بلکہ اب قومیں ہی قومیں ہیں. عربوں کے اندر قومیں ہی قومیں, عجم کے اندر قومیں ہی قومیں, ایران کے اندر قومیں ہی قومیں, پوری دنیا اسلام جہاں بھی ہو وہاں پر اقوام ہی اقوام ہیں. یہ اقوام کہاں سے سر اٹھا لیا انہوں نے؟ یہ ظلم کسی نے کیا ہے امت کے اوپر, وہ اول ظالم ہے جس نے امت مسلمہ سے اس کی شناخت چھینی ہے. ان شناخت چھیننے والوں میں بہت سارے چہرے موجود ہیں تاریخ میں, لیکن میں نے کہا کہ ہم اپنے زمانے کی بات کریں. آج امت مسلمہ کی شناخت چھیننے والے اور امت مسلمہ کو بہکے ہوئے اور بٹکے ہوئے راستوں پر ڈالنے والے روشن فکر معاب لوگ ہیں, اور وہ جو قبائلیت اور قومیت کے راستوں پر لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں, جنہوں نے امت کا تشخص ان سے چھین لیا روشن فکری کے نام پر, بعض اوقات قومیت کے نام پر, بعض اوقات لسانیت کے نام پر, بعض اوقات علاقائیت کے نام پر, یہ ہر جگہ موجود ہے. آپ پوری دنیا اسلام کا سروے کریں, پوری دنیا اسلام کا. امام خمینی نے انقلاب کے بعد, چونکہ ایران کے اندر زیادہ قوم پرستی ہے, امام نے انقلاب کے بعد فرمایا تھا کہ قوم پرستی وہ بت ہے کہ جب تک یہ نہیں ہٹے گا راستے سے کبھی بھی اسلام داخل نہیں ہو سکتا, امت کا تشخص بن ہی نہیں سکتا. اور دوسرا گروہ یہ روشن فکر معاب لوگ ہیں. پاکستان میں اس چیز کا نام آپ رکھ لیں, اگرچہ مجھے نہیں معلوم رائج نام ہے یا نہیں, لیکن آپ یہ نام دے سکتے ہیں اس مسلک کو یا اس سلسلے کو, سر سید ازم.
ایک ہی عصر میں دونوں تھے، اقبال اور سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ، اصلاح کا راستہ، نجات کا راستہ، ممکن ہے خلوص سے کیا ہو، لیکن نتیجہ جو اس کا نکلا اور نتیجہ جو آج نکل رہا ہے اور معلوم نہیں کب تک جاری رہے گا، اور اس کے مقابلے میں اقبال ہے. اقبال مصر ہیں کہ امت مسلمہ کو اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اس نئے کو نئےستان میں لے جانے کی ضرورت ہے. سر سید معتقد تھے کہ نہ، اس امت کو ترقی کے لیے، اس امت کو پسماندگی سے نکلنے کے لیے، اس امت کو عروج پر پہنچنے کے لیے و اصلاح کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. بہت کچھ انہوں نے کہا، لیکن جو کہہ سکتے ہیں آپ بینر و ٹائٹل بنا سکتے ہیں آپ اس عزم کے لیے یا اس راہ و مسلک کے لیے، اس کا نام ہے مغرب نوازی. یہ پوچھا، یہ راستہ جو امت مسلمہ کے سامنے سر سید نے کھولا، یہ سیدھا پہنچتا ہے مغرب. اقبال نے جو پوچھا کھولا وہ کون سا ہے؟ اقبال جو مغرب کا پڑا ہوا انسان ہے، جس کی عمر ساری وہاں گزری اور ان لوگوں کے ساتھ گزری اور مغرب کی ہر چیز کو جانتا ہے، دقت کے ساتھ جانتا ہے، اور آ کر مغرب میں پڑھ کے ڈگریاں لے کر، تھوڑی تھوڑی ڈگریاں لے کر اور مغرب میں بڑے بڑے اعزاز و تمغے لے کر اور اعزاز پا کر جب آ کر اپنی قوم کو دیکھا، اپنے سرمائے کو دیکھا تو کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جو پورے مغرب میں گھوما اور پورے مغرب کا احترام و اعزاز پا کر پھر بھی کیا کہتا ہے کہ میں نجف کی خاک کے برابر بھی پورے مغرب کو نہیں سمجھتا. آخر اس اقبال کو نجف میں کیا نظر آیا؟ اقبال نجف زیارت کے لیے نہیں گئے. ہم جاتے ہیں کربلا زیارت کے لیے، نجف زیارت کے لیے، اور نجف و کربلا میں جا کر دعا مانتے ہیں پروردگار آپ مغرب کا ویزا دے دے. حسین ابن علی کو واسطہ بناتے ہیں، امیر المومنین کو واسطہ بناتے ہیں، اور پھر حضرت عباس کا واسطہ دیتے ہیں کہ مولا عباس آپ ہی کوئی شفاعت کریں کہ مجھے مغرب کا ویزا مل جائے. یعنی نجف کی خواب میں کھڑے ہو کر مغرب کے خواب دیکھنا. سرگردان امت یہ ہوتی ہے، حیران امت یہ ہوتی ہے، اپنی اصل سے ٹوٹی ہوئی امت یہ ہوتی ہے. عزیزان، اللہ نے نظام بنایا ہے، نظام سسٹم ہے، اتفاقات سے انسان کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا، حادثات کہیں بھی نہیں پہنچاتے انسان کو. جس نظام سے پیوست ہو گئے اسی طرف جائیں گے ہم. اگر ہم کسی نجات کی کشتی پہ بیٹھے تو نجات کی طرف جائیں گے، اگر ڈاکوؤں کی کشتی پہ بیٹھے تو لوٹے جائیں گے. سید الشہداء کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباع الہدا والسفینۃ النجات. حسین سفینہ نجات ہیں. خب نجات کے سفینے پر بیٹھو. ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں سفینوں پر، ہماری حکومت بھی ایک سفینے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے نا، قوم بھی ایک کشتی پر بیٹھی ہوئی ہے. شاید میں پہلے بیان کیا آپ کے سامنے، کشتیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تفریحی کشتیاں. کراچی میں جائیں، بیٹھے ہوں گے آپ میں سے، وہ ساحل سے بٹھا کے تھوڑا سا گھما کے پھر واپس لے کے آپ سے پیسے لے کے اتار دیتی ہیں. کچھ کشتیاں یہ ہوتی ہیں، کچھ تجارتی کشتیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کنٹینر لدے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے سامان اٹھاتی ہیں دوسری جگہ لے جاتی ہیں. اور آج کل کشتیاں سنی ہوگی صومالیہ کے ساحل پہ، قزاق، بحری قزاق ڈاکو ان کی کشتیاں ہیں، اور کچھ نجات کی کشتیاں ہوتی ہیں. کچھ قوم ہماری تجارتی کشتیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جوان ہمارے تفریحی کشتیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرٹینمنٹ، ہر جگہ انٹرٹینمنٹ. ٹی وی سے اٹھ کے آتے ہیں مزے لے لے کے، ممبر کے نیچے بھی مزے کی توقع رکھتے ہیں،
کافی ہے نا ٹی وی پہ مزے کافی ہیں، اور کیا مزے چاہیے آپ؟ تقسیم کرو اپنے وقت کو، وہ ٹی وی کے مزے کافی ہیں، ممبر سے مزے مت سنو. ہر جگہ تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، ممبر ذریعہ نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا. حسین کشتی نجات ہے. آج پاکستان ڈوب رہا ہے. کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کی کشتی پہ بیٹھا ہوا ہے، حکمران شیطان کی کشتی پہ بیٹھے ہوئے، حکومت شیطان کی کشتی پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور شیطان نجات کی کشتی نہیں ہے، ہلاکت کی کشتی ہے، ہلاکت کی کشتی ہے. امت تجارتی کشتی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور تجارتی کشتیاں صرف بزنس کرتی ہیں، نجات نہیں دیتی. جوان تفریح کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نجات کی کشتی ہر سال آتی ہے، ہر محرم آتا ہے، ہر دفعہ ذکر حسین آتا ہے، ہر دفعہ آزاداری آتی ہے، اور بلا بلا کے کہہ رہی ہے کہ پاکستانیوں اگر ڈوب رہے ہو تو چھوڑو ان شیطان کی کشتیوں کو، حسین کی کشتی پر آ کر بیٹھو، اس کشتی پر آ کر سوار ہو، تمہیں نجات ملے. اس بہکی ہوئی امت اور سرگردان امت کو راستہ دکھانا ہے. سرسری و سطحی نہیں ہے. سید الشہداء نکلے اس لیے نہیں نکلے کہ یزید نے عبادتوں پہ پابندی لگا دی، لائسنس کینسل کر دیے تھے یزید نے. کوئی لائسنس اس نے کینسل نہیں، جو کام ہو رہا تھا ہو رہا تھا، بلکہ الٹا پیسے دیتا تھا، اپنی طرف سے پیسے دیتا تھا کہ یہ کام کرو ہمارے نام سے کرو، جمعے کے خطبے پڑھو ہمارے نام سے پڑھو، جتنے پڑھ سکتے ہو پڑھو. نہ یزید نے کوئی جمعہ روکا، نہ کوئی جماعت روکی، نہ کسی مسجد کو تالا لگایا، نہ کسی عزا خانے کو تالا لگایا، البتہ اس وقت عزا خانے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کیا. سید الشہداء نے پھر بھی فرمایا کہ امت فاسد ہو گئی ہے. امت کا فساد یہ ہے کہ وہ تشخص امت محمدی سے چھن گیا ہے. اگر فرصت ہوئی ان مجالس میں سے ایام میں ہو سکا تو میں اشارہ کروں گا کہ یزید نے امت سے تشخص چھیننے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، اور وہ مری ہوئی ثقافت، وہ مردہ اور جاہلیت کی ثقافت جس کو رسول اللہ نے دفن کیا تھا، کس طرح یزید نے اس کو، اس مردے کو زندہ کیا، خاک کے نیچے سے زندہ کیا. اور اگر نہ ہوتے حسین، آج نام کا بھی اسلام نہ ہوتا، نام کا بھی اسلام نہ ہوتا. وہی راستہ آج اصلاح کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، ترقی و پیش رفت کے نام پر دوبارہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا گیا. مغرب نوازی آج کے روشن فکروں کی سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑا ظلم امت کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے پورے دنیا اسلام کو مغرب نواز بنا دیا ہے. عربوں کو مغرب نواز بنا دیا، عجم کو مغرب نواز بنا دیا. عزیزان، ایران میں اس امام بزرگوار کے کارنامے ہمیں ابھی نہیں معلوم، صدیاں گزریں گی پھر پتہ چلے گا. استاد معظم حضرت آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ 200 سال گزرے پھر خمینی سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، اور یہ انہی کا فرمانا ہے کہ ما خمینی و مال خمینی و ما ادراک ما خمینی. آپ کو کیا پتا خمینی کیا ہے؟ دنیا آئے گی سمجھے گی خمینی کیا ہے، کیا کیا اس شخصیت نے. سب سے بڑا کارنامہ ایک امام نے جو انجام دیا. امریکہ کو شکست دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے، ویتنامیوں نے دی، اور انقریب انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ شکست کھائے گا. اس پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں اپنا آپ، آپ کے ہاتھوں سے خدا اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایسا، خدا نے وعدہ دیا کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ انہی مومنین و مسلمین کے ہاتھوں مشرکین تباہ و برباد ہوں گے، طاغوت تباہ و برباد ہوگا.
اللہ علیہ وسلم.
جس طرح آپ نے جواب دیا ہے مراد آباد کا، اگر کوئی رپورٹر ہوتا ان کا تو وہ ان کو خبر دیتا کہ آدھے حامی آپ کے یہاں موجود ہیں. اس طرح سے جواب دیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی ہمارا حامی یہاں موجود. حال کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھیے، محمد والے محمد. ان کشتیوں پر بیٹھ کر اور ان جولیوں میں بیٹھ کر کبھی بھی مسلمان قوم عزت کا منہ نہیں دیکھ سکتی. امام نے جب انقلاب برپا کیا، وہ کھوئی ہوئی عظمت، کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی حیثیت و شخصیت امت مسلمہ کو لوٹائی. آج کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس قدر تشیع سے ان کو نفرت ہے؟ شیطان کو، مغرب کو کیوں اس قدر محاصرہ کیا ہوا نے تشیع کا؟ یہ عرب منحوس مثلث، مصر، سعودی اور اردن اس وقت ننگین ترین کردار یہ ادا کر رہے ہیں. انہوں نے سنا ہے آپ نے، افغانستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. چونکہ یہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے آدم خور گروپ ہیں، اب ان کو دوبارہ ان سے بے قابو ہو گئے تھے، ان کے قابو سے نکل گئے تھے. ظاہر ہے جو درندہ پالتا ہے تو درندے میں عقل تو نہیں ہے کہ کس کو کاٹنا ہے. جب اس کو بھیڑ بکری نہیں ملتی تو وہ پالنے والے کو ہی کاٹتا ہے. آج ان کو کاٹ رہے ہیں وہ، یہ دوبارہ ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ منحوس سعودی سفیر جو امریکہ میں تھا، بندر، نام ہی بندر ہے اس کا، بندر بن عبدالعزیز اس کا نام ہے، ہی بندر ہے وہ. یہ باقاعدہ آیا، لے کر بھی گیا طالبان کے سرغنے کو، وہاں لے کر گیا سعودی عرب نے. کہتے ہیں نا چھپا ہوا ہے، ملتا نہیں ہے، امریکہ کو بھی نہیں ملتا، نیٹو کو نہیں ملتا، فلاں کو نہیں ملتا. انہوں نے لے جا کر اس کو ریاض میں میٹنگ کی اس کے ساتھ، انہوں نے یہی جو نہیں ملتا ان کو کسی جگہ، باقاعدہ لے کر گئے اس کو جا کر میٹنگ کی. بعض پاکستانی بھی اس کے اندر شامل تھے، دلال پاکستانی، امریکی ایجنسیز تھیں، برطانوی اور افغانی حکومت کے نمائندے، سعودی، انہوں نے مل کر، ایک دو مہینے پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ ان سے میٹنگ کی اور کہا کہ تم مغرب کے خلاف، نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف جنگ بندی کرو. دیکھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا خبروں میں کہ کرزئی نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جاؤ، ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں. ایک پیکج انہوں نے دیا، ایک پیکج انہوں نے دیا، انہوں نے کہا معافی دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، معافی سے زیادہ چیز ہمیں چاہیے. اور یہ کہا کہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ سارے افغان فوج میں باقاعدہ شامل ہو جائیں رسمی طور پر، اور ان کے جو کمانڈر ہیں وہ فوج کے کمانڈر ہو جائیں، ان کے سپاہی فوج کے سپاہی ہو جائیں. اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ بندر آیا ادھر پاکستان میں، پہلے آیا پھر افغانستان گیا، اس نے جا کر باقاعدہ میٹنگیں کی، بعض ایجنسیز کی موجودگی میں، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے، آ کر اس نے ان تمام دہشت گروں بڑے بڑے سب سے، جتنے بھی نام مشہور ہیں، کہ اب میں ان پلیدوں کے نام اس مقدس ممبر پر لینا نہیں چاہتا، نام واضح ہے آپ کو جو روز میڈیا میں آتے ہیں، یہ بڑے بڑے آدم خور، ان سب سے ملاقات کی اس نے، اور ملاقات کر کے انہوں نے کانے کرنا چاہا، توجہ فرمائیں، اس نے کو کانے کیا، اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے گلے شکوے کیے آدم خوروں نے کہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ کیا وہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ساری زیادتیوں کی تلافی کرتے ہیں، آپ جتنے محاذ تم نے کھولے ہوئے ہیں یہ سارے محاذ بند کرو، نیٹو سب سے پہلے نیٹو کے خلاف محاذ بند کرو، افغان حکومت کے خلاف محاذ بند کرو، پاکستان حکومت کے خلاف محاذ بند کرو، امریکہ اور مغرب کے خلاف محاذ بند کرو، سارے محاذ بند کرو، انہوں نے کہا کہ ہم تو بیکار ہو جائیں گے اگر سارے محاذ بند کر دیں، انہوں نے کہا ایک محاذ ہے جو اس وقت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ کون سا محاذ ہے، یہ توجہ فرمائیں، کہا وہ تشیع کا محاذ ہے، ایران کا محاذ ہے، سب مل کر ایران کا محاصرہ کرو، کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے تشیع ہے، ابھرتا ہوا تشیع، کہا دیکھتے نہیں ہو کہ اس انقلاب نے ابھی اور اپنے بچے جلنا شروع کیے ہیں، حزب اللہ اسی انقلاب کے شکم سے نکلی ہے، اور عراق کے اندر تشیع، بحرین کے اندر تشیع، سعودی کے اندر تشیع، مختلف علاقوں کے اندر تشیع کی جو تحریکیں زندہ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور ایک انہی میں سے سعودیوں میں سے ایک نے بیان دیا، درباری ملا نے کہا کہ ہمیں ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے، اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے، جب ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ یہ صہیونسٹ ہے، تمہارے قبلے پر قابض ہے، تمہارے عربوں کو انہوں نے قتل عام کیا ہے، تو تم پھر بھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکا ہم اس مرکز تشیع کے خلاف اگر شیطان سے بھی مدد لینی پڑی تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں،
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد،
آوازیں اخباروں میں بیان آیا ہے، پروف موجود ہے اس کا، کہا شیطان سے بھی اگر مدد لینی پڑی تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں، رخ اپنا موڑ رہے ہیں تشیع کی طرف، کیوں تشیع کے اتنے کینہ توز دشمن بن گئے ہیں، سوال، آخر تشیع تو پوری تاریخ میں تھا اور ہمیشہ سے یہ دشمن تھے، لیکن آج یہ دشمنی ابھر کر یہ نام نہاد امریکی موہرے، عرب حکمران اور پوری دنیا میں ان کے موہرے، دہشت گرد تنظیمیں اور نیٹو اور مغربی حکومتیں سب مل کر کیوں آج ہاتھ دھو کے تشیعوں کے پیچھے پڑ گئے، عزیزان کیوں تشیعوں کے پیچھے پڑے، اس لیے کہ تشیعوں نے وہ کام کیا ہے جس سے ان کی صدیوں کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے، کیا کیا تشیعوں نے، تشیع نے امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی حیثیت امت مسلمہ کو لوٹا دی ہے، تشیع نے کیا کیا کہ ایک دفعہ پھر عرب و عجم کو ملا کر مسلمان قرار دیا، امت مسلمہ کا نام اور ٹائٹل ان کو دے دیا، یعنی کیا کیا امام خمینی نے، امام خمینی نے اس نئے کو نئےستان میں واپس لوٹا دیا، اب بوکھلا رہے ہیں، یہ تشیع لبنان کے اندر تھا، اسلام تھا، مسلمان تھے، آپ ذرا غور کرو 20 سال پہلے کا تشیع لبنان کے اندر کیا تھا، یہی جوان فلنجسٹ آرمی کے مزدور تھے، کرائے کے لڑنے والے ہوتے تھے، شیعہ کرائے پہ لڑتے تھے، جب ایک قوم کی ہویت نہ ہو، شناخت نہ ہو، تشخص نہ ہو، وہ فرعونوں کے مزدور بن جاتے ہیں، جب ایک قوم سے اس کی اساس چھین لی جائے، اس کو اپنے اساس سے ہٹا دیا جائے، یا وہ جا کر مغرب میں برتن مانجتے ہیں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یا پھر کسی کے لیے مزدوری پہ کرائے پہ لڑتے ہیں، لبنان میں یہی کچھ ہو رہا تھا، مسلمان شیعہ لبنان کے فلنجسٹ آرمی کے اندر باقاعدہ کرائے پر انہوں نے فورس بنائی تھی، لڑتے شیعہ تھے، کرائے پہ لڑتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی شیعہ آج پورے جہان اسلام کی عزت کا تاج بنے ہوئے ہیں، آبرو بنے ہوئے ہیں، کس چیز نے ان کو لوٹایا، یہ وہی نئے تھی جس کو نئےستان سے توڑ کر پہلے سرگردان کر دیا تھا، لیکن امام خمینی نے اس کو لوٹا دیا، دوبارہ نیستان میں. امت مسلمہ کا نیستان کون سا ہے عزیزان؟ امت مسلمہ کا نیستان اسلام ہے، امت محمدی ہے. یہ بکھرے ہوئے دانے یہ ایک دفعہ دوبارہ اس نیستان میں لوٹ کر آ جائے تو جس طرح حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کی ناک خاک میں رگڑی گئی، اسی طرح شیطان بزرگ کی ناک بھی خاک میں رگڑی جائے گی. آپ ان جوانوں کی توانائیوں پر شک نہ کریں، شک نہ کریں ان کی توانائیوں پر. اقبال کو بڑی امید تھی ان کے، اگرچہ اقبال کہتے تھے میری کشت ویران ہے، میری کھیتی ویران ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اگر نم مل جائے. وہ نم کون سی نم ہو؟ وہ نم ان کے اندر اپنی خودی کی نم ہو. اقبال نے جو فلسفہ خودی پیش کیا عزیزان، وہ خودی خانقاہی نہیں تھی، وہ خودی خانقاہی نہیں تھی، وہ خودی اجتماعی تھی، وہ خودی امت تھی، وہ خودی اسلامی تھی، وہ خودی الہی تھی. آج مسلمان کے اندر جو سب سے بڑا بحران پیدا ہوا، مسلمان کی خودی اس سے چھین لی گئی. یہ خودی ایک دفعہ اس جوان کے اندر آ جائے، اس جوان کو پتہ چل جائے میں کون ہوں، اسے پتہ چل جائے میں کیا ہوں، میں کس کا وارث ہوں، میں کس میراث کا محافظ ہوں، اور میری میراث پہ آج کون دندن آتا پھر رہا ہے. خدا شاہد ہے یہ جوان اٹھ کر بھی وہ کارنامے کرے گا جو آج لبنان کے عزادار کر رہے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اشارہ کیا تھا غالباً یہیں پر کہ حسین کو دو پیاسیں تھیں، ایک پانی کی پیاس تھی نا، پانی کی پیاس تھی ایک لبیک کی پیاس تھی، دونوں کی پیاس تھی، لیکن حسین نے پانی مانگا نہیں، لبیک مانگی ہے. جب بالکل تنہا رہ گئے تو اس وقت استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھے لبیک کہنے والا یا نہیں ہے. تو آج ہم بیٹھ کر یہی کہنے آئے ہیں حسین ابن علی کو کہ اے حسین، اس وقت کربلا میں ہم موجود نہیں تھے، اس وقت لبیک کہنے والے موجود نہیں تھے، لیکن آج تجھے لبیک کہنے والے موجود ہیں. لبیک کہنا ہے اس طرح سے کہو کہ پوری دنیا جان جائے کہ حسین ابن علی کے لبیک کہنے والے وہ پیاس لبیک بجانے والے آج اس مسجد میں موجود ہیں. بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر جب تک زندہ ہے حسین کے لبیک کہنے والوں میں شمار کرے. آپ کی اولاد کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو خدا حسین کو لبیک کہنے والوں میں شمار کرے. اور اگر یہ حسین کو لبیک کہنے والے اپنی خودی میں آ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم حسین کے وارث ہیں، انہوں نے جب باور کر لیا ہم حسین کے وارث ہیں، اس وقت یہ بھی کربلا برپا کریں گے، اور اس کربلا میں بھی ساری یزیدیت نابود ہو جائے گی. عزیزان
علی علی،
علی علی. اس امت کو کافی ہے، اس امت کو وہ نم مل جائے، ان جوانوں کو وہ نم مل جائے، انہیں اپنی خود ہی مل جائے. اور یہ خود ہی مل جائے گی انشاءاللہ. وہ آثار موجود ہیں، اس سرزمین پر بھی موجود ہیں. وہ خود ہی آنے والی ہے لوٹ کر، یہ نئے اپنے نئے استان میں جانے والی ہے انشاءاللہ ان قریب. اسی کے لیے عزیزان سید الشہداء نے وہ عظیم قربانیاں پیش کی تھیں، ہمیں اسی نئے استان کی طرف لوٹانے کے لیے. میں کئی جگہوں پر عرض کر چکا ہوں کہ حسین نے یہ قربانیاں نہیں دیں تاکہ ثواب ہم تک پہنچائے، بلکہ حسین نے یہ قربانیاں اس لیے دیں کہ ہمیں کسی مقام تک پہنچا دے، ہمیں کسی نقطے تک پہنچا دے. ہم آج تک ثواب کے پیچھے تھے نام حسین لے کر، لیکن اب سے نام حسین لے کر اس نقطے کے پیچھے جائیں گے جدھر سید الشہداء ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. اب ہم نے ودا ترک کر کے لبیک کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہی بڑی امید ہے. میں کل بھی گزارش کی تھی نوح خانوں سے، مرثیہ خانوں سے، نوح نویسوں سے، لبیک کے نوحے لکھو، لبیک کے نوحے. عاشورہ لبیک کا دن ہے، عاشورہ سے مطلب شروع ہوتا ہے، نہ عاشورہ پہ ختم ہوتا ہے. عاشورہ ودا کا دن نہیں ہے، عاشورہ لبیک کا دن ہے. اور جو قوم لبیک حسین سیکھ لے، پھر اس کی گردنیں جا سکتی ہیں، اسے راہ حسین سے دور کوئی نہیں کر سکتا. جناب زینب سلام اللہ علیہا جنہیں معصوم نے فرمایا ہے ام المصائب، مصائب کی ماں ہے زینب. کتنے مصائب ٹوٹے، ام المصائب بن گئی، مصائب کی ماں بن گئی. یعنی اتنے مصائب ٹوٹے کہ ساری دنیا کے مصائب ملا کر ایک طرف رکھیں اور ثانیہ زہرا پر ٹوٹنے والے مصائب پھر بھی باری ہیں. اس بی بی نے کس کس قدم پر، کس کس قدم پر کیا کیا مصائب برداشت کیے. جب کربلا سے روانہ ہوئی، شہید مطہری نے ثانیہ زہرا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ شب عاشور جب سید الشہداء نے اپنی شہادت کے بارے میں بتایا، جناب زینب سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو کر گر گئیں، بے ہوش ہو گئی زینب. سید الشہداء نے سر اٹھایا، ہوش میں لائے، ہوش میں لانے کے بعد فرمایا، اے بہنا اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہی، غشی میں آتی رہی، تو میرے اس کاروان کو کربلا سے شام تک کون لے جائے گا، میرے پیغام کو کوفہ بازاروں میں کون پہنچائے گا، میرے پیغام کو شام کے درباروں میں کون پہنچائے گا، اس سوئی ہوئی امت کو کون جگائے گا. میری بہنہ آپ کو خطبے دینے ہیں، آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں اس کے بعد زینب کبھی ہوش نہیں ہوئی. کہاں وہ زینب جو بھائی کی شہادت کا سن کر گئی، لیکن روز عاشور وہی زینب بھائی کو اپنے ہاتھ سے ودا کر رہی ہے، اپنے ہاتھ سے رخصت کر رہی ہے، خیمے سے در خیمہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، چند قدم ساتھ چلتی ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں بہنا واپس خیمے میں چلی جاؤ. ایک دفعہ آواز لگا کے کیا کہتی ہے، محلن محلا یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، اے زہرا کے بیٹے اتنا جلدی بھی کیوں جا رہے ہو، ہمیں یہ اپنی حسین صورت دکھاتے جاؤ، ہم پھر یہ صورت نہیں دیکھ سکیں گے. بے ہوش نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد در خیمہ پہ کھڑی رہتی ہے. اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ حسین جا کر ایک گودال میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں، زین سے زمین پر آ گئے ہیں، اور شمر لعین خنجر لہراتا ہوا حسین کی طرف آ رہا ہے. ادھر سے شمر آتا ہے، حسین کے اوپر آ کر اپنا زانو رکھ کر سوار ہوتا ہے، اور ادھر سے ثانیہ زہرا اپنا خیمہ چھوڑ کے تالے زینبیہ پہ آ جاتی ہے. تالے زینبیہ پہ آ کر ادھر سے شمر خنجر چلاتا ہے،
تعالى لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا
پروردگارا بے حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، وہ مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ فاتحہ کے لیے تو نہیں، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سائے افس و امان میں محفوظ فرما، شیعیان ہنگو کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کو صبر و استقامت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء پوری دنیا کے اندر، عراق کے اندر، کربلا کے اندر، جہاں کہیں بھی ہیں مشغول عزاداری ہیں، ان کو اپنے تمام دشمنان سے اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ۔